بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه و آمر سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے درس میں البیوع المنہی عنہا بات کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک دو تین قسموں پر بات کی تھی. السلام علیکم. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں النجس. النجس کیا چیز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریفہ، اس کی تعریف، النجس لغتا لفظی طور پہ نج کا معنی ہے الاثارہ، کی چیز کو بھڑکانا، متاثر کرنا، یا اس میں خاص قسم کی تبدیلی پیدا کرنا. الاثارہ ماخوذ من قولک نجشت الصید اذا اثرته. اور یہ عام طور پہ لفظ جو نج ہے وہ شکار کو بھڑکانے کے لیے یا شکار کو بھڑکانے سے لیا گیا ہے. جب شکار قریب جاتا ہے تو شکار جو ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے، یا خاص قسم کی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، متاثر ہوتا ہے، تو اسے نجش کہتے ہیں. فکان الناجش یثیر کثرت الثمن بنجشه ویثیر رغبت فی السلعه. تو خرید و فروخت میں یہ اس لیے استعمال ہوا یہ لفظ کہ یوں لگتا ہے کہ جو نجش کرنے والا شخص ہے وہ قیمت میں بڑھوتری کرتا رہتا ہے، اور یوں اس کے ظاہر سے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو خریدنا چاہتا ہے جس کی قیمت وہ بڑھا رہا ہے، پر حقیقتاً بات اس کے خلاف ہوتی ہے. شرعاً نج کا معنی ہے الزیادۃ فی ثمن السلع مما لا یرید شراءها. دو کسی چیز کی قیمت میں زیادہ قیمت لگانا یا زیادہ بولی دینا اس شخص کی طرف سے جو اسے خریدنا نہیں چاہتا. عام لفظوں میں سمجھ لیں کہ دھوکہ دینے کے لیے بولی دینا، اسے نج بولتے ہیں. یا دوسرے سے دھوکے سے بھاؤ بڑھا دینا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بعض مارکیٹس میں چیزیں جو ہیں وہ بولی لگائی جاتی ہے چیزوں کی، اور ایک چیز کی قیمت کا ایک سٹارٹنگ قیمت ہوتی ہے، کسی چیز کی سٹارٹنگ قیمت ہوتی ہے، پھر بولی لگتی ہے آہستہ آہستہ. جس نے خریدنی ہوتی ہے تو وہ پھر جہاں پر وہ بولی ختم ہوتی ہے وہاں پر وہ چیز بیچی جاتی ہے. موبائل ہے، میں کہتا ہوں سرات اللہ بات، اس کے سٹارٹنگ قیمت ہے 100 ریال، تو پھر بولی لگتی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں 110 دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے 120 دیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں 150 دیتا ہوں، تو بولی بڑھتی رہتی ہے جب تک کہ آخر میں جو سب سے زیادہ اس کا قیمت لگائے گا وہ شخص پھر اس کا خریدار بن جاتا ہے. اور یہ شرائن جائز ہے، بولی لگانا کسی چیز میں شرائن جائز، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہے. اور جائز کیوں ہے؟ کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور حقیقتاً جو ہے بنیادی بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کے مسائل میں کہ الاصل الاباحہ، کہ اصل میں بنیادی طور پر خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو کسی خاص معاملے کے متعلق، یہ معاملے جو ہے جائز نہیں ہے. اب اس کے تعلق ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچنے والے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور بولی میں وہ شامل ہوتے ہیں. اب اس چیز کی قیمت اس موبائل کی قیمت مثال کے طور پہ 400 ریال سے زیادہ نہیں ہے. بولی شروع ہوئی 200 ریال سے, ایک شخص نے کہا 250 ریال, دوسرے نے کہا 270, تیسرے نے کہا 300. وہ شخص جو بیچنے والے سے ملا ہوا ہے وہ کہتا ہے 300 ریال, 350. جو خریدنا چاہتا ہے بیچارہ وہ 400 کہتا ہے, اور یہ جو خریدا نہیں چاہتا ہے بولی میں شامل ہے یہ کہتا ہے 450 یا 500 کہتا ہے. اب جس نے خریدا, جس کو پسند ہے یہ چیز, اب اسے 500 کہہ دیا, ٹھیک ہے 500 میں لیتا ہوں, حقیقت تو 400, 100 وہ زیادہ دے رہا ہے. یہ زیادہ جو دے رہا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بیچ میں شخص بیٹھا ہے بولی میں شامل ہے, جو خریدنا نہیں چاہتا لیکن صرف دھوکے سے اس کی قیمت بڑھا رہا ہے, اسے کہتے بیع النجش. ٹھیک ہے, حکم ہو اس کے حکم شیخ صاحب فرماتے ہیں النجش حرام, شرعاً حرام ہے. اور جب میں نے حرام کہا تو پھر دلیل لازم ہے. سواء شيخ صفر هذا سواء اكان باتفاق بين الناجش وصاحب السلعه, نجش حرام ہے, یہ صورت خرید و فروخت کی حرام ہے, اگرچہ نجش کرنے والا شخص اور بیچنے والا شخص دونوں کا اتفاق ہو کہ تم نے ایسا کرنا ہے, او بین ہو بین الدلال, یا بیچنے والا جو دلال ہے اس کے بیچ میں کوئی اتفاق ہوا ہو, ام کان ذلک بغیر اتفاق, یا اگر اتفاق کے بغیر ہو. بعض اوقات بعض لوگ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ شامل ہو جاتے ہیں, خود خریدے نہیں ہوتا اور بیچنے والے کے ساتھ ملے بھی نہیں ہوتے. جیسا فرماتا کوئی بھی صورت ہو, کوئی بھی وجہ ہو, اتفاق ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, حکم ایک ہی ہے. یہ صورت جو ہے شرعاً حرام ہے. جیسا فرماتے ہیں ام کان ذلک بغیر اتفاق بینہم بل یزید فیہا من قبل نفسہ مع عدم رغبتہ فی الشراء, یعنی اس کو کوئی بھی شخص ہو جو بولی میں شامل ہوتا ہے اور قیمت میں زیادتی کرتا رہتا ہے, خود خریدا نہیں چاہتا, یہ اسی یہ واجب ہے, یہ سمجھ لینا. کوئی بھی شخص بولی میں شامل ہوتا ہے, خریدا نہیں چاہتا اور زیادہ کرتا رہتا ہے, اب اس شخص پر حرام ہے جو کر رہا ہے. بیچنے والا خرید والا کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا نا, ان کے لیے جو وہ خرید و فروخت کرے وہ جائز ہے. اگر بیچنے والے شامل ہے تو اس پر حرام ہے. اگر خریدنے والے کو پتہ چل جائے تو شرعاً جو ہے اور قانوناً بھی وہ عدالت میں جا سکتا ہے اور اپنا حق واپس لے سکتا ہے, شریعت نے اس کے حق دیا ہے, کیونکہ خرید و فروخت کا طریقہ جو ہے حرام ہے, اس میں دھوکہ ہے. جیسا فرماتے ہیں اس کی دلیل, عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منہ فرمایا, اور یہ روایت متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. سبحان اللہ برکاتہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تناجشوا, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ولا تناجشوا, اور نجش نہ کیا کرو. واذا حدث النجش, اور اگر نجش کی صورت واقع ہو جائے, فإن البيع صحيح, خرید فروخت صحیح ہے, وللمشتري الخيار, خریدنے والے کا اختیار ہے, بین رد السلع, کہ وہ خریدی چیز جو ہے وہ واپس کر دے, او امساکه اذا غبن غبن خرج عن العاده, چاہے تو وہ رکھ لے اس کی مرضی ہے اور چاہے تو وہ واپس کر دے. غبن کہتے ہیں دھوکے کو, اذا غبن غبن خرج عن العاده, کب بھی اس کے لیے جائز ہے. بعض وقت نج بالکل معمولی سا ہوتا ہے, 10-20 ریال 50 ریال, ایک شخص آتا ہے شروع میں دیکھتا ہے میں خریدنا چاہتا ہوں, پھر بولی میں شامل ہوتا ہے, پھر وہ اس کے دل کرتا نہیں میں نہیں لینا, لیکن وہ شامل ہو جاتا ہے. اگر اس میں غبن بھی ہے دھوکہ بھی ہے, اگر تھوڑے سے مقدار میں ہو اور خریدنے والا دیکھتے ہیں 20 ریال کا فرق ہے, چیز مجھے پسند ہے تو کوئی حرج نہیں, تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے اختیار ہے خریدنے والے کا, وہ رکھ بھی سکتا ہے اور واپس بھی کر سکتا ہے. اس میں خرابی کیا ہے, دھوکہ ہے کس پر, خریدنے والے پر, جسے خرید رہا ہے اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اب اگلی صورت جو ہے اس کے برعکس ہے, عجیب سی بات ہے, نجش کے برعکس صورت ہے. شیخ فرماتے ہیں اتفاق الدلالین علی ترک المزایدہ, اگر بیچنے والا کچھ بیچنا چاہے, میں موبائل بیچنا چاہتا ہوں, ٹھیک, میں نے بولی کے لیے موبائل کو تیار رکھا ہے, اور دلال کہتے ہیں جو بولی میں شامل ہوتے ہیں یا جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں جو خرید و فروخت میں مدد کرتے ہیں, اگر یہ جو بولی والے لوگ ہیں سارے آپس میں مل جائیں اور کہیں کہ ہم نے بولی میں زیادتی کرنی نہیں, ٹھیک, میں نے کہا 200 ریال کا ہے, ایک نے کہا 210 220 230, بس کوئی زیادہ کر ہی نہیں رہا, اب 230 کا بک گیا, اس کی قیمت 400 ریال ہے, اب نقصان جو بیچنے والوں کو ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا اتفاق ہے, یہ سورج نج کے برعکس ہے, لیکن یہ حلال ہے کیا؟ یہ بھی حرام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اتفاق الدلالین علی ترک المزایدہ, کہ دلالوں کا اتفاق اگر ہو جائے, جو لوگ بولی میں شامل ہے اگر ان کا اتفاق ہو جائے, ترک المزایدہ کی زیادہ نرخ کرنا نہیں ہے, چھوڑ دینا ہے, ترک چھوڑنے کو کہتے ہیں مزایدہ, کہ نرخ میں زیادتی کرنا. وقت سورت النجش, اور یہ سورت جو ہے نجش کی برعکس ہے, اتفاق الدلالین او غیرہم, کیا ہے دلال کا اتفاق ہو یا کوئی بھی ہو, وغیر کوئی بھی ہو جو شامل ہے بولی میں, الا ترک المجاہد فی السلعہ اذا بلغت حدا معینا, ان کا اتفاق ہے اگر یہ 250 تک ہو جائے نا, آگے بولی دینی نہیں ہے, بس یہ 230 تک پہنچ جائے تو آگے زیادہ کرنے نہیں ہے, اذا بلغت حدا معینا هو اقل من قیمت الحقیقیہ, حد معین جو ان کو پتا ہے کہ اس کی حقیقی قیمت سے کم ہے, اس پر ان کا اتفاق ہے, وذالک ویسل لیہم لیہام البائع انہ لا تساوی اکثر من ہذا, تاکہ بیچنے والے کو یہ وہم ہو جائے, یہ گمان ہو جائے, یہ غلط فہمی ہو جائے, ارے میرے موبائل کی قیمت اتنی ہوگی بےچارے کی, پرانا ہے تو 250 تک کی ہوگی, 230 تک کی ہوگی, جب زیادہ بولے نہیں جا رہے, اب یہ تو سارے ایکسپرٹ سامنے بیٹھے ہیں, اب میں تو بالکل لے میں ہوں, جو پتہ نہیں مجھے کہ چیزیں کیسے خریدی جاتی ہیں, کیسے بیچی جاتی ہیں, یا ان کا ریٹ اور قیمت کیا ہے مارکیٹ میں, فَيَشْتَرُوهَا بِثَمَنٍ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ, یہ جو بولی والے لوگ ہیں جن کا اتفاق ہوا اس معاملے میں, وہ اس موبائل کو یا اس چیز کو جو خریدنا چاہتے ہیں دھوکے سے وہ خرید لیتے ہیں اس کی اصل قیمت سے کم کم پیسوں سے, وَهَذَا حَرَامٌ, اور یہ بھی حرام ہے, لِمَا فِيهِ, کیوں حرام ہے؟ شَيْخ صاحب لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَادَعَةِ وَالتَّغْرِيرِ بِالْبَائِعِ, کیونکہ اس میں دھوکا اور تغریر کس کے ساتھ ہے؟ بیچے وہ پہلی صورت کس کے ساتھ تھی؟ خریدنے والے, اور یہ دوسری صورت جو ہے یہ بیچنے والے کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب بیان نہیں کی, وہ نج ہے, بارک اللہ فیک, یہ دلیل من غشنا فلیس منا, صحیح مسلم کی روایت پہلے گزر چکی ہے, من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پانچویں صورت شیخ صاحب فرماتے ہیں بیع الحلال اذا علم ان المشتری يستعين به على الحرام, کوئی حلال چیز کو بیچنا اگر بیچنے والا یہ جان لے, اذا شرطیہ ہے, بشرط ہے کہ بیچنے والا جان لے کہ خریدنے والا اسے حرام میں استعمال کرے گا, یہ خرید و فروخت حرام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں يحرم بيع الشيء الحلال, کوئی حلال چیز کو بیچنا اس صورت میں حرام ہوتا ہے, اذا علم ان المشتری يستعين به على الحرام, جب بیچنے والا یہ جان لے کہ خریدنے والا اسے حرام میں استعمال کرے گا. ولذلك امثله كثيره منها, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, ان میں سے بعض, پہلی مثال ان يبيع عنبا, عنب کیا ہوتا ہے؟ انگور, کہ بیچنے والا انگور بیچے, لمن يعلم انه يصنع منه خمرا, ایسے شخص کو انگور بیچنا جو شخص شراب انگور سے بناتا ہے, تو یہ خرید و فروخت حرام ہے. انگور بیچنا حرام ہے, حرام ہے. اب حرام کیوں ہو گیا؟ کیونکہ بیچنے والے کو پتہ چل گیا کہ خریدنے والا اسے حرام میں استعمال کرے گا. او سلاحا لمن يعلم انه يقتل به معصوما, یا ایسے شخص کو اسلحہ بیچنا جو شخص کسی کا قتل کرنا چاہے, مجھے علم ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ غصے میں آیا ہے, کسی کا نام لے رہا ہے, میں چھوڑوں گا نہیں, تو میں اسلحہ کا کاروبار کرتا ہوں, جب میں نے یہ سن لیا اب مجھ پر فرض ہے کہ میں نہ بیچوں اسے, کوئی بہانہ بنا لو, کوئی کسی بھی ذریعے سے اسے نہ بھیج. کیوں؟ اگر میں اسے بھیج دیتا ہوں, شخص اشتعال میں آ کے اس اسلحے سے وہ اس معصوم کا قتل کر سکتا ہے, چاہے مجھے کوئی بھی ہو, دشمنی کوئی بھی ہو. قتل شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. تیسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں, او جہازن کل فدیو, یا جہاز کیا ہوتا ہے, اپریٹس کوئی بھی, فدیو کیا ہوتا ہے, ویڈیو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے اس کو بیچنا لمن يعلم انه يستعمله في الحرام ونحو ذلك. جو ویڈیو ہے اگر اس کو کوئی شخص بیچنا چاہے, شرعاً الیکٹرانک چیز ہے, بیچنا جائز ہے, لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ یہ اس سے حرام چیز دیکھے گا, جانتا ہے. دیکھیں بات شک کی نہیں ہو رہی, بعض لوگ کہیں گے وہ تو سب حرام کے لیے خریدتے ہیں. نہیں, اگر آپ کو شک ہے, پتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, الیقین لا یزول بالشک, اور ہر مسلمان ظاہری طور پہ اچھا ہی ہوتا ہے. الا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے حرام دیکھے گا, تب ایسی صورت میں یہ جو ویڈیو ہے آپ اس شخص کو نہیں بیچیں گے جو اسے حرام پہ استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. ونحو ذلک, ایسی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے. کوئی اور صورت ہے کسی کے پاس, کوئی مثال؟ کیا چیز؟ اینٹینا, الفا. اچھا,
اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے انٹرنیٹ کو
چوری کرنا ہے. نہیں تو یہ دھوکے کی بات آئے گی نا. میں وہ مثال دے کہ ایک چیز حلال ہے, خاص صورت میں حرام ہو گئی ہے, وہ تو دھوکا, شروع سے دھوکا, وہ تو جائز نہیں
ہے.
اچھا, بوسٹنگ کے لیے, اچھا اچھا ٹھیک
ہے.
اچھا, جب چوری ہوتی ہے تو جس سے گھر میں نیٹ, اس کو فرق پڑتا ہے؟ اچھا, اسپیڈ کم ہو جاتی ہے تو جائز نہیں ہے. ٹھیک, جزاک اللہ. پھر جا کے پوچھ لے گا نا پڑوسی سے, بھائی میں یوز کر رہا ہوں, اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر آپ, چوری تو چوری ہوتی ہے نا, اجازت کے ساتھ چوری نہیں رہتی.
اس میں یہ
چار پانچ آ جاتے ہیں, کسی کا تو ہوگا نا. دیکھیں کسی کو نقصان تو ہو رہا ہے نا, نقصان کسی کو دینا, مسلمان کو دینا نقصان ہرگز جائز نہیں. شخص فرمایا دلیل علی التحریم, دلیل کیا ہے اس کی تحریم کی, دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک, ٹھیک, واضح دلیل ہے. جیسا فرماتے ہیں یہاں پہ ایک دوسری دلیل لے کے آئے, جیسا فرماتے ہیں اقرأ الآیات الأولى من سورة المائدة, سورة المائدة کی پہلی آیات پڑھیں, واستخرج منها الدلیل على هذه المسألة, اور ان آیات سے اس مسئلے کی دلیل ان آیات سے نکالیں, مبینا کیف تستفید حکم التحریم من هذا الدلیل, یہ بھی بیان کریں کہ اس دلیل سے آپ نے یہ حکم کیسے نکالا ہے. دلیل قوله تعالی سورة المائدة, میں بتایا چکا ہے, وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان, ایک دوسرے کی مدد کرو بر و تقوا, اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں. وجہ دلالہ ولا تعاون, کہ معاونت, اس میں معاونت ہے کہ نہیں؟ اگر ایک شخص انگور بیچتا ہے ایسے شخص کو جو شراب کا کاروبار کرتا ہے, تو معاونت ہوئی کہ نہیں؟ مدد ہوئی نا اس کو, اور مدد حرام کاموں میں حرام ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جیسا فرماتے ہیں سادسن, چھٹے قسم حرام مبیع کی, البيع بعد نداء الجمعہ الثانی, جمعہ کی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے. دوسری اذان کون سی ہے؟ پہلی اذان کون سی ہے؟ پہلی اذان ہوتی ہے آگاہ کرنے کے لیے, تیاری کے لیے, تاکہ جو نمازی وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے. دوسری اذان نداء الثانی, جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب یہ اذان ہو گئی, اب اس اذان کے بعد خرید و فروخت حرام. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, جمعے کے دن اذان ہو جاتی ہے, بعض اللہ یہاں پر تو علم ہے, لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ فوراً بند کر دیتے ہیں, لیکن بہت چھوٹی موٹی چیز رہ جاتی ہے, مسواک. یہ غلطی کافی دیکھی میں نے, وہ جو جہالت ہے. اگر یہ شخص بیچنے والے خریدنے والے جان لے کے حرام ہے تو وہ یہ معاملہ نہ کرے. جب دوسری اذان ہو گئی, اب خرید و فروخت حرام ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو مسواک بیچ رہا ہے باہر, لوگ آ جاتے ہیں, ابھی اذان نہیں, جو بھی اذان ہو گئی ہے تو وہ یہ چاہتے کہ جلدی سے مسواک خرید لیں. یاد رکھیں, اذان ہو گئی, اذان کے دوران تو اپنی خرید و فروخت پوری کر لیں, جو ہی اذان ختم ہوئی اب خرید و فروخت حرام ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر کسی نے اذان کے بعد خرید و فروخت کی ہے تو وہ حرام ہے, چاہے مسواک کا ٹکڑا کیوں نہ ہو. جیسا فرماتے ہیں یحرم علی کل من تلزمہ صلاۃ الجمعہ, ایک شرط ہے, حرام ہے ہر اس شخص پر جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے. اے یبیع او یشتری بعد نداء الثانی, کہ وہ بیچے یا خریدے کوئی چیز دوسری اذان کے بعد. کیوں؟ وذلک لانه مامور بالسعی لسماع الخطبۃ واداء الصلاۃ, کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب کہ وہ خطبے کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی سے مسجد کی طرف جائے. اس کے دلیل قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی کرو, وذروا البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذروا کیا ہے؟ فعل امر ہے چھوڑنے کا. جیسا فرماتے ہوئے ويحرم ايضا البيع والشراء اذا كان يخوف على فعل اداء الصلاه المفروضه مع الجماعه او بعضها. یہ مسئلہ ہے جمعہ کی نماز کا. اذان ہو گئی, خطبہ شروع ہو گیا, خطبے کا سننا فرض ہے, ٹھیک ہے, اس لیے خرید و فروخت حرام ہے. یہ تو ہم نے سمجھ لیا نا, دلیل سمجھ لی. عام طور پہ کیا غلطی ہوتی ہے جمعہ کی نماز کے علاوہ؟ یہ غلطی بھی ہوتی ہے, عام غلطی ہے. عام مساجد میں, عام نمازوں میں جمعہ کی نماز کے علاوہ بعض مساجد کے سامنے چھوٹے چھوٹے بستے ہوتے ہیں, لوگ چیزیں بیچتے ہیں یا یہ ریڑی والے جو چیزیں بیچتے ہیں. اب جب اذان تو ہو گئی, ابھی اقامت نہیں ہوئی, جب اقامت ہو جائے اب خرید و فروخت حرام ہو گئی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیت نماز میں رش ہو جائے گا یا ابھی یہ چیز پھر مجھے ملے گی, ختم ہو جائے گی اگر تھوڑی مقدار میں ہو اور اچھی سے لگ رہی ہو, تو وہ اقامت کے بعد بھی خرید لیتا ہے. یہ خرید و فروخت جو ہے حرام ہے. جیسا فرماتے ہیں وقد وصف الله تعالى عباده, اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی وصف یوں بیان فرمایا قرآن مجید میں بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة. مرد ہے ہمارے سے مرد کچھ اور عید کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نظر مرد دیکھے کون ہے, مرد ہے. مرد کون ہے؟ رجال. مرد وہ ہیں جن لوگوں کو لا تلهيهم تجارت, نہ تو تجارت ان کو دور کرتی ہے یا غافل کرتی ہے, ولا بيع, اور نہ ہی خرید و فروخت, عن ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, و اقام الصلاۃ, اور نماز کی اقامت سے. سورۃ النور آیت نمبر 37. شیخ صاحب فرماتے ومما تمتعت به بلادنا ولله الحمد, شیخ صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں سعودی عرب میں کہ جو یعنی ایک امتیازی طبقہ سمجھ لیں اس ملک کو ملا ہوا ہے الحمد للہ کے فضل و کرم سے, الالتزام باغلاق المحلات التجاریہ ونحوها بعد النداء الى الصلاۃ تنفیذا لنداء الربانی, کہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں, پوری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں جب اذان ہو جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس حکم کی تعمیل ہو, وطاعت اللہ تعالی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری مکمل ہو. شیخ صاحب نے 6 قسم کی خرید و فروخت کا ذکر کیا جس سے منع کیا گیا جو حرام ہے, ان کے علاوہ تقریباً 14 اور ہے, میں 20 کے قریب بیان کروں گا تاکہ طالب علم کو پتہ چل جائے ان کے علاوہ اور کون سی چیزیں, کیونکہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ خرید و فروخت بنیادی طور پر جائز ہے الا کہ کوئی دلیل آ جائے منع کی. یہ اور کون سی صورتیں ہیں جو حرام ہے شرعاً, وہ بیان کروں گا. اگر کچھ اور جو شاد بنا کچھ رہ جائے تو پھر سوال جواب میں کبھی اس کی بات ہو سکتی ہے. 7 نمبر پہ بیعتین فی بیع حرام ہے, ایک سودے میں دو نرخ بیان کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اس کی صورت کیا ہے, معنی کیا ہے بیعتین فی بیع, ایک سودے میں دو نرخ ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے دلیل سمجھ لیں, تحریم کی دلیل. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیع, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک سودے میں دو نرخ, ایک سودے میں دو نرخ سے منع فرمایا. اسی ترمذی نے حدیث نمبر 1231 میں روایت فرمایا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا 1231. جب ترمذی فرماتے ہیں بیعتین فی بیع کو علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ ابیعک ھذا الثوب بعشرۃ نقدا ونسیئۃ بعشرین, میں تمہیں یہ کپڑا جو ہے ثوب جو ہے نقدا 10 درہم کا بیچتا ہوں اور نسیئتا ادھار پہ 20 کا بیچتا ہوں, ٹھیک ہے. ولا یفارقہ علی احد البیعین, اور دونوں میں سے ایک کو متعین نہ کر. توب ہے, کیش خریدنا ہے تو 10 کا ہے, کریڈٹ قسطوں پہ یا بعد میں اپنے پیسے دے ادھار پہ خریدیں تو 20 کا ہے, اور دونوں میں سے ایک کو متعین نہیں کیا, یہ بیعتین فی بیع ہے. ایک قیمت دو نرخے کے نہیں, لیکن جب قیمت متعین ہو جاتی ہے پھر نرخ ایک ہو جاتا ہے, دو نہیں رہتے باقی. اگر خریدنے والے نے کہا نہیں میں نے خریدنا ہے کیش, 10 دے کے خرید لے, جائز ہے؟ جائز ہے. اگر کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو ادھار میں لینا 20 کا, جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے, متعین ہو گئے نا, بارک اللہ فی. جیسے فرماتے ہیں امام ترمذی کا قول ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَقَهُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ, اگر دونوں میں سے ایک متعین کر کے لے جائے اور ان کا یعنی لے کے چلے جب فارقہ ہو جائے تو فلا بأس, کوئی حرج نہیں. اذا كانت العقده على احدهما, بشرط کہ خرید و فروخت دونوں میں سے ایک پر متعین ہو جائے. وقال الشافعی, امام شافعی کا قول ذرا دیکھیں, امام ترمذی سنن ترمذی میں پوری تفصیل بیان فرمائی ہے. ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا, دوسری صورت یہ ہے کہ بیعتین فی بیع کہ دو خرید و فروخت وہ ایک میں شامل کر دینا, یا ایک سودے میں دو نرخ, دو ملتی جلتی چیزیں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں ان یقول ابیعک داری هذه بکذا, میں اپنا گھر تمہیں اتنی قیمت میں بیچتا ہوں, علی ان تبیعنی غلامك بکذا, بشرط یہ کہ تم مجھے اپنا غلام بیچو اتنی پیسے میں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں, کانٹریکٹ ایک ہے, سمجھے ذرا. کانٹریکٹ کیا ہے؟ گھر کا ہو رہا ہے, اس میں پیسہ بھی ہے اور اس میں دوسری چیز بھی ہے, شامل کر دی ہے. اب صورت یہ ہے کہ گھر بیچوں گا, شرط یہ ہے کہ اپنا فلان غلام مجھے بیچو گے اتنی قیمت میں, قیمت اپنی مرضی کی بتا رہے ہو, اپنا گھر تمہیں اتنی قیمت میں بیچوں گا بشرطے کہ تم اپنا غلام بھی مجھے اتنی قیمت میں بیچو گے. امام شافعی فرماتے ہیں فإذا وجب غلامك وجبت لك داري, اگر تمہارا غلام تم مجھے جب راضی ہو جاتے ہو تب میں نے تمہیں اپنا گھر دے دیا. وہذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفته. اس مشکل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے خود امام تبری فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا قول نقل کر امام تبری فرماتے ہیں ولا يدري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم. اب گھر کی قیمت کیا ہوئی تو غلام کی قیمت کیا ہوئی پتہ ہے؟ مثال کے طور پہ گھر کی قیمت 10,000 ہے, ٹھیک, میں تمہیں دوں گا 10,000 کی بشرط ہے کہ تم مجھے اپنا غلام 5,000 کا دو, ٹھیک. اب گھر کی اصلی قیمت کیا ہے اور غلام کی اصلی قیمت کیا پتہ ہے؟ معلوم ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. گھر کی قیمت کوئی نہیں پتہ کیا ہے, 10 کی میں تب دوں گا گھر کو جب تم مجھے اپنا غلام 5 کا بیچو گے. اصل قیمت کیا ہے کوئی پتہ نہیں, اور خرید فروخت کی شرط یہ ہے کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے. اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں, نرخ بھی معلوم نہیں اور دونوں کو ایک کانٹریکٹ میں شامل کیا گیا ہے. ہاں آپ یوں جائز طریقہ کیا ہے کہ گھر الگ سے بیچ لے تو غلام کو الگ سے خرید لے, خریدنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. اور ایک مثال دے دیتے کوئی, ایک آج کل کافی فتنہ پھیلا ہوا ہے, فتنہ سمجھتا ہوں اس کو, کہ تاجیر بولتے ہیں بالتملیک. تاجیر رینٹ کو بولتے ہیں جس کی انتہا ملکیت پہ پہنچ جاتی ہے. گاڑی لیتے ہیں آپ رینٹ پہ, ٹھیک ہے, آپ قسطیں دیتے ہیں, نام قسطیں ہیں لیکن ہوتا رینٹ ہے. آخر جب آپ قسط ادا کرتے ہیں گاڑی کے آپ مالک بن جاتے ہیں, تو اس میں کانٹریکٹ کتنی ہے؟ دو ہے. چیز کتنی ہے جس کے متعلق کانٹریکٹ ہے؟ ایک ہے. تو دو کانٹریکٹ ایک میں بیعتین فی بیع, ٹھیک ہے نا, یہ شرائط جائز نہیں ہے. اب بعض بینکس نے کیا کیا ہے, انہوں نے ہیلا اپنایا ہے. انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ وعد تجار بلاد منتحب تملیغ, وعدہ کرتے دیں گے ضروری نہیں ہے. صورت وہی ہے, کیونکہ جب پتہ چلے کہ علماء کا فتویٰ کہ جائز نہیں ہے تو انہوں نے اب نئی صورت نکالی کہ ہم ٹھیک ہے آپ مالک نہیں بنیں گے, کانٹریکٹ آپ کا صرف رینٹ کا ہی ہے, بعد میں آپ کی مرضی ہے آپ لیں یا نہ لیں. فرق ہوئی, وہی دونوں میں فرق ہوئی ہے. اچھا وہ کہتے نہیں, اچھا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم اس کی مالک بن جاؤ گے, تو فرق ہے. کوئی بھی صورت و بات عمر میں ایک ہی ہے, لفظوں کے ہیر پھیر کر دے. دیکھو لفظوں کی ہیرا پھیری سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی, حقیقت تو وہی ہے, بیعتین فی بیع ہے اور شرع حرام ہے. جی ہاں وہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے کہ آخر کس کے ساتھ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بقایا اماؤنٹ ہے 10 یا 20,000 جتنی بھی ہے وہ دیں گے پھر آپ گاڑی کے مالک بن جائیں گے, یہ کانٹریکٹ میں شامل ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی کانٹریکٹ جو شرعاً جائز نہیں ہے اس کانٹریکٹ میں شامل ہونا حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 20 نہیں دیتا, یا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 20 نہیں دینا چاہتے, یا بعض لوگ کہتے ہیں یار میں گاڑی چلو لوں گا نہیں, تو پھر اس کانٹریکٹ پر سائن کرنا ہی کافی ہے کہ جس کانٹریکٹ میں, جس کانٹریکٹ کی بنیادی حرام پہ ہو تو شرعاً جائز نہیں ہے. جیسے کریڈٹ کارڈ دیکھیں آپ, آج کل مسئلہ اور یہ نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم یہ لیتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے, ہم دیر سے ادائیگی کریں گے نہیں تو سود کیسے ہوگا؟ سود تو تب ہوتا ہے جب دیر سے ادائیگی کریں گے, تب فائن لگتا ہے, سود لگتا ہے. تو ہم پہلے جب اماؤنٹ دے دیں گے تو پھر سود نہیں لگے گا, پھر بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل کانٹریکٹ جو ہے جس پہ آپ نے سائن کیا ہے اس پہ یہ سود شامل ہے, شرط ہے, یہ تو شرط ہے, شرط شامل ہے اس کے اندر. تو اگر آپ سود نہیں دیتے تب بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کانٹریکٹ میں آپ شامل جی بنیاد حرام پہ تھے نا. اچھا اگلی خرید و فروخت نمبر 8, شراب مردار خنزیر اور مورتیوں کی خرید و فروخت حرام ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ شراب مردار خنزیر اور مورتی, 4 چیزیں اور ہو گئی. کیونکہ خرید و فروخت حرام ہے. اس کی دلیل سید الجاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور موتیوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. جی مورتیوں، مورتی گڑیاں مورتی میں شامل نہیں ہیں. مورتیاں جو ہیں وہ جن کی تعظیم کی جاتی ہے، جی وہی نا، جن کی تعظیم کی جاتی ہے وہ مورتیاں. اچھا ایک اور ہے، وہ مورتی جن کو بعض انٹیک سمجھ کے خریدتے ہیں شو کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں بچے جو کھلونے خریدتے ہیں، شیخ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کے جو احکام ہیں بڑوں کے برابر نہیں ہیں، نمبر ایک وہ مکلف نہیں ہے، نمبر دو وہ چیز خریدتے ہیں اسے ذلیل کرنے کے لیے. گڑیا خریدی، کبھی زمین پہ مارا ہے، کبھی اس کی کیا بری، کیا برا اثر کرتے ہیں. تو شریعت نے شرک کا سدے باب کیا ہے، تصویریں ہیں، مورتیاں ہیں، تاکہ ان کے ساتھ دل نہ جڑ جائیں، تاکہ ان کو بعد میں پوجا نہ جائے، عبادت نہ کیجیے، اس لیے حرام ہے یہ. تو جو چیز بچوں کے لیے حلال ہے وہ بڑوں کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی دلیل کہ یہ چار چیزیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا. کیا چیزیں ہیں؟ شراب، مردار، خنزیر، مورتیوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. نمبر نو، کتے کی خرید و فروخت حرام ہے. اس کی دلیل ابو مسعود انصار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت اور کاہن کی شیرنی سے منع فرمایا ہے. اچھا جو پہلی روایت تھی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت تھی، اور یہ جو کتے والی روایت ہے یہ بھی متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اس میں تین چیزیں ہیں، کتے کی خرید و فروخت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی شیرنی. کاہن کی شیرنی کیا ہے؟ کاہن جب کہانت کرتا ہے پیسہ لیتا ہے نا، اس کو شیرنی کے لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ کاہن کو مزہ آتا ہے، جیسے کوئی حلوہ نہیں کھاتا تو کاہن کے لیے حلوہ یہ حرام پیسہ ہے سبحان اللہ. اور شیرنی اس نے کہا ہے کہ اسے پتہ بھی ہے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے پھر بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی اچھی چیز کو، میٹھی چیز کو کھائے اس کو دل نہیں کرتا چھوڑتے ہوئے. عجب بات ہے. ایک سوال ہے، کتے کے معاملے ایک بڑی اہم بات سمجھ لیں آپ، کتے کو پالنا یا گھر میں رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے الا کہ کی ضرورت ہو، شرعی ضرورت یا شکار کے لیے یا چوکی داری کے لیے یا بھیڑ بکروں کے لیے جو بکریاں چراتے ہیں ان کے لیے، یہ تین ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے کتے کو اپنے گھر میں پالا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ اس شخص کے اجر و ثواب سے دو قیرات کم ہوتے ہیں. دو قیرات، ایک قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. روزانہ اس کے نام اعمال سے دو پہاڑوں کے وزن کے برابر نیکیاں کم ہوتی ہیں کتے کو پالنے سے. اور عجب بات ہے، بعض مسلمان کتے کے منہ پر بوسہ دیتے، چومتے ہیں. واللہ عجب بات ہے میرے بھائی. اور کتے کی گندگی ساری کی ساری اس کے منہ کی زبان کے اوپر ہوتی ہے، پتہ ہے کتے کو پسینہ نہیں آتا، لہف. کتا زبان نکال کے کیوں اپنا کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں؟ اس کا تھرموسٹیٹ اس کی زبان ہے، اس کی جلد نہیں ہے، پتہ ہے اس کی جسم کی ساری گندگی اس کے منہ سے نکلتی ہے. لعاب القلب سب سے بڑی نجاست ہے کتے کی نجاست، پتہ ہے اس لیے سات مرتبہ دھونا ہے. انسان کی گندگی جو ہے، جانور کی گندگی جو ہے، وہ بھی کتے کے لعاب سے بہتر ہے. ایک مرتبہ دھوتے ہیں نا کتے کا لعاب، سات مرتبہ ایک مرتبہ مٹی سے دھونا پڑتا ہے اور باقی چھ مرتبہ پانی سے دھونا پڑتا ہے. اور عجب ہے ان مسلمانوں کی، کتا ان کو چاٹتا ہے وہ کتے کو چاٹتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شخص نمبر دس. اچھا ایک سوال, اگر کتے کی ضرورت پڑ جائے شکار کے لیے خرید جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ نہیں خریدا جا سکتا. کتے کو خریدنا حرام ہے میرے بھائیو, کتے کو خریدنا حرام ہے. تو کیا کہاں سے آئے گا؟ شکار کرو, اسے کسی سے ہدیے میں لے لو, کسی سے جہاں سے بھی لے لو. کتے کو خریدنا جائز نہیں ہے. جی پے نہیں کر رہا نا, پیسے کیوں دیتے؟ کتے کی جیسی چیز کے لیے پیسے دیتے بھائی. اچھا دیکھیں واضح, کتے کی قیمت حرام. اچھا نمبر دس, بلی. بلی کو بیچنا جائز نہیں ہے. اس کی دلیل, ابو زبیر کہتے ہیں
خرید سکتے ہیں,
لیکن اگر یہ کہا اگر کوئی آپ کو بیچنے, یعنی دیکھیں بیچنے والے کے لیے تو جائز نہیں ہے, قیمت اس کی حرام ہے. اگر کوئی آپ کو کہیں سے مل نہیں رہا, اگر آپ نے خرید لیا ہے تو آپ کو گناہ نہیں, کیونکہ آپ کو ضرورت مند ہے. وہ دونوں میں فرق ہے, شکار نہیں مل رہا آپ کو, آپ اگر خطرے میں ایسی جگہ پہ جہاں پر ڈکیتی کا خطرہ ہے اور کوئی آپ کو دے دینا چاہتا, شکار کتے کا آپ کر نہیں سکتے, آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جو جس کے پاس ہے آپ کو ہدیہ دینا نہیں چاہتا, وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے, شرط ہے اس کی. اس صورت میں اگر آپ اس کو خرید لیتے تو آپ پر گناہ نہیں ہے, ایکسپشن ہے, لیکن اس کو بیچنا, اس کی خرید و فروخت تجارت جو یہ شرح جائز نہیں ہے. بلی کے متعلق ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے, بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1569. نمبر 11, بلی کو بیچنا جائز نہیں ہے. یہاں سے جو حدیث ہے, کچھ بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے. وہی صورت ہے. دیکھیں ان چیزوں سے اجتناب پہلے نمبر پہ ہے. بلی کی ضرورت ہے؟ کتے کی تو ہو سکتی ہے نا, بلی کی کیا ضرورت ہے؟ چوہے کے لیے. آج کل چوہے بلیاں کھاتے, آج کل کے بلی چوہے سے ڈرتے ہیں. یہ کارٹون میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ بلی چوہا بلی سے ڈرتا ہے, بلکہ کارٹون بھی تبدیل ہو گیا آج کل. تو یہ ایک محض ایک افسانہ ہے میرا خیال, حقیقت ہے اس کی کوئی؟ انڈیا کے بلی شیر, انڈیا کی بلیاں تگڑی ہیں, چوہے کھا لیتی ہیں, لیکن سعودی عرب کی بلیاں جو چوہے سے ڈرتی ہیں. آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, گودام انڈیا میں تھا. اچھا انڈیا پاکستان بڑے صغیر ہیں, وہاں کے بلیاں تگڑی ہوں گی میرا خیال ہے. یہ عربی بلیاں بیچاری, ان کا کنٹرول نہیں ہوگا. بہرحال نمبر 11, بیع الغرر, یعنی وہ خرید و فروخت جو غیر واضح اور خفا ہو, خطر اور جہالت پر مشتمل ہو, جائز نہیں ہے. اس کی چند مثالیں, بیع الغرر یہ وہ خرید و فروخت ہے جو غیر واضح ہو, جس میں جہالت ہو, اور اس کی چند مثالیں ہیں. مچھلی جو ابھی پانی کے اندر ہو, دودھ جو تھنوں میں ہو, گھی جو ابھی دودھ میں ہو, اور اون جو ابھی جانور سے اتاری گئی ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بیچنا اس صورت میں حرام ہے, کیونکہ اس میں جہالت ہے, ان کی خرید و فروخت حرام ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کی بیع اور خفا و جہالت والی بیع سے منع فرمایا ہے. کنکری کی بیع کیا ہے؟ یہ سب جہالت میں ہے, 11वें नंबर पे सारी चीजें आ रही है। कंकरी की भी है, क्या है तू जानता है? अच्छा, इमाम नवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसके तीन मफहूम हैं। पहले मसलन कपड़ों पर कंकरी फेंकने, कपड़े रखे किसी कपड़े कंकर फेंक दी और कहे जिस कपड़े को कंकरी लग जाए वो मैंने तेरे हाथ बेचा। अब मुख्तलिफ कपड़े रखे हुए, कोई महंगा है कोई सस्ता है कोई, आप दूर से खड़े होकर कहते हैं कि जिस पर कंकरी गिर जाएगी उसे मैंने इतने का खरीदा। यहां पर क्या चीज मुतय्यन नहीं है? कपड़ा कौन सा है जो आप खरीद रहे हैं वो कौन से मुतय्यन नहीं है? और पैसे तो मुतय्यन है, ये 10 रियाल है दे और कंकर फेंके जिस पर आया, चाहे 20 का हो 30 का हो तो तुम्हारी किस्मत। अच्छा, या कंकरी फेंक कर कहे जहां तक ये कंकरी जाए वहां तक की जमीन तेरे हाथ फरोख्त करता हूं। जमीन बेचने वाला शख्स है, प्रॉपर्टी डीलर, जमीन का मालिक है, वो कहता है भाई जमीन मैंने खरीदनी, कहते ठीक है ये उसकी कीमत जो है वो 50,000 है। कितनी जमीन दोगे? 50,000 की। कंकरी उठाओ और जोर से फेंको जहां तक जाएगी वहां तक 50,000 की है, तो ये भी जायज नहीं है। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहां से पलवान तो फिर जीत जाएंगे ना जो दूर फेंक सकते हैं। बहरहाल दूसरी सूरत इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई चीज बेचते हुए कहे कि तुझे वापस करने का इख्तियार है जब तक कि मैं ये कंकरी फेंकू, उसके बाद इख्तियार खत्म हो जाएगा। यानी सोच लो मैंने मोबाइल बेचा है, लेना कि नहीं लेना, ये कंकरी फेंक लो, जब तक कंकरी जमीन पर नहीं गिरती उसके बाद तुम्हारा इख्तियार नहीं है। तीसरी सूरत मौलाना फरमाते हैं, या कंकरी फेंकने फेंकते ही को सौदा करार दे, कंकरी फेंकने ही को सौदा करार दे, मतलब जब मैं इस कपड़े को ये कंकरी मारूं तो ये कपड़े की रकम में तुम्हारा है। कंकरी उठाई और कपड़े पर फेंके, अगर ये कंकर कपड़े को लगेगी तो इतने का है, नहीं लगेगी इतने का है। अच्छा, इसकी अगली सूरत जो है हबलुल हबला, हमल ऊंटे की हमल की कीमत, कि ये भी बेजायज नहीं है। हमला ऊंटनी है, आप ऊंटनी को हमल के साथ खरीद सकते हैं, ठीक, लेकिन सिर्फ हमल को खरीदना है, ऊंटनी को नहीं खरीदना, ये शरण जायज नहीं है। सर अब्दुल्लाह बिन उमर रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामला के हमल की हमल की बेय से मना फरमाया है। ये रिवायत जो है से मुस्लिम की रिवायत है। कोई भी जानवर हो, लफ्ज ऊंटनी का है, बकरी हो, एक ही सूरत है कि नहीं? लेकिन लफ्ज तो ऊंटनी का है, ये दलील है कयास की यहां पे, कि कयास मुतबर जो है वो मुतबर होता है, वो कयास फासिद जो है वो गैर मुतबर होता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कयास हर किस्म का फासिद है तो ऐसी सूरत में बड़े परेशान हो जाते हैं वो, उनके नजदीक जो है आप गाय तो खरीद सकते हैं, बकरी भी खरीद सकते हैं, हमला जो हमल की सूरत में हो, लेकिन ऊंट नहीं खरीद सकते। उनका नजरिया यह है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह ताला ने बाज चीजों का हुक्म दिया है, बाज चीजों से मना फरमाया है, और बाज चीजों के लिए खामोशी इख्तियार की है। खामोशी इसलिए इख्तियार की तुम्हारे लिए आसानी हो, जो मना करना था कर दिया, ऊंटनी से मना कर दिया, बकरी से मना किया, जब नहीं किया तो फिर खामोशी है, खामोशी आसानी के लिए तो जायज है। जो उलमा कहते हैं नहीं, बात दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ताला हकमुल हाकिमीन है, और हिकमत के तकाजा है कि जब इल्लत एक ही है तीनों में, जहालत है, पता है वजह क्या है कि जहालत, गरर है इसमें, जहालत है कि ये ऊंटनी का बच्चा जो है ये जिंदा पैदा होता है कि मुर्दा, कोई उसमें नुकस होता है कि नहीं, कीमत तो आप ले चुके हैं लेकिन जो चीज आप खरीदे उसको पता नहीं आपको कैसी है, और जहालत वही शर्तें वापस चले जाए, शर्तें फिर उनके खरीदो फरोख्त की, तो बकरी में ये इल्लत है कि नहीं, गाय में इल्लत है कि नहीं, मौजूद है, तो इल्लत एक ही है। मुनाबदा और मुलामसा की खरीद फरोख्त भी जायज नहीं है, ये भी بیع الغرب ہے, گیارہ نمبر پہ منابذہ اور ملامسہ کہ بیع جائز نہیں. آگے بیان کرتا ہوں, آسان ہو جائے گی ترجمے کے ساتھ. سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو طرح کے سودے کرنے اور دو طرح کے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے. آپ نے ہمیں خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابذہ سے روکا ہے. ملامسہ یہ ہے کہ آدمی کپڑے کو ہاتھ لگا دے دن ہو یا رات, اور اسی ہاتھ لگانے سے جانچنے ہی کو سودا سمجھا جائے. اور منابذہ یوں ہے کہ آدمی اپنا کپڑا دوسرے کی طرف اور دوسرا پہلے شخص کی طرف پھینک دے اور اسی سے بے مکمل ہو جائے, چیز دیکھنے کے بغیر اور رضامندی کے بغیر. منابذہ ملامسہ, منابذہ پھینکنے کو کہتے ہیں, نبذ ملامسہ چھونے کو کہتے ہیں, بغیر دیکھے چھو لیا بس اتنے کا خرید لیا. آپ پھینکو جو میں پکڑ لوں گا تو اتنے کا خریدوں گا, جو گر جائے گا اسے اتنے کا میں خریدوں گا, یا میں اس کی قیمت نہیں دوں گا. اس طریقے سے جتنی بھی صورتیں اس میں ایک چیز کامن ہے, کیا ہے؟ جہالت اور غرر. کتنی ہو گئے؟ گیارہ. نہیں, سب گیارہ کے صورتیں گیارہ والی ہیں. جہالت والی اس کے اندر ساری صورتیں ہیں, الغرض اور بھی صورتیں ہیں, لیکن آپ یہ اچھی طرح جان لیں جس چیز میں غرر ہو جہالت ہو ان کو بیچنا جائز نہیں ہے. کیونکہ اور بھی صورتیں ہیں, محاقلہ ہے, مزابنہ ہے, محاقلہ, محاورہ, مزابنہ, محاومہ, مختلف نام ہے فقہ کی کتابوں میں. لیکن الغرض قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز میں جہالت اور غرر ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. نمبر 12, مال قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا منع ہے. یہ شرطوں میں بیان کر چکے ہیں, قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا منع ہے. اس کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا ابتعت طعاما فلا تبع حتى تستو فيه, جب تو غلہ خریدے تو جب تک اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے فروخت مت کرو. وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نمبر 13, کھانے کی اشیاء کو جب تک ماپ نہ لیا جائے بیچنا جائز نہیں ہے. کھانے کی اشیاء کو جب تک ماپ نہ لیا جائے بیچنا جائز نہیں ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اشیاء کے متعلق فرمایا کہ جب تک ان میں دو صاع پیمانے استعمال نہ ہو جائیں, جب تک ان میں دو پیمانے نہ ہو استعمال نہ ہو جائے, یعنی صاع جو جسے ناپے جاتے ہیں, اس وقت تک یہ اشیاء بیچنا منع ہے. یعنی بیچنے والے کا پیمانہ اور خریدنے والے کا پیمانہ, دو پیمانے ہونے چاہیے. دو پیمانے کیوں ہیں تو بتائے گا؟ تو ایک ہے بیچنے والا, خریدنے والا. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ماپنے سے خرید و فروخت ہوتی ہے, پیسے سے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو مقدار آپ لے رہے ہیں اس مقدار کے برابر آپ نے لینا ہے, برابر مقدار ہونا چاہیے. صحیح ہے, بشرط یہ کہ قیمت میں اتفاق ہو جائے. قیمت میں اتفاق ہو جائے آپ کی خرید و فروخت, قیمت اتفاق ہو جائے ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ قیمت میں اتفاق ہو تو ٹھیک ہے, گدی میں اتفاق نہیں ہے تو جو ایکسٹرا دینا یا لینا وہ لے لیں, دے دیں. لے سکتے ٹماٹر, کوئی بھی چیز لے سکتے, اس میں سود نہیں ہے. منع ہے ان چیزوں کی جس میں سود ہے, کر سکتے ایک جنس میں نہیں کر سکتے, سود ہوتا ہے. کس چیز میں؟ ٹماٹروں میں کر سکتے ہیں, ٹماٹر سود میں نہیں ہے, یاد رکھنا. ٹماٹر ٹماٹر سے, سیب سیب سے, کیلا کیلے سے دے سکتے ہیں کم یا زیادہ. سود 6 چیزوں میں ہے, ٹھیک ہے, جن کی دلیل ہے. نمبر 14 ذخیرہ اندوزی کی ممانعت, ذخیرہ اندوزی کرنا بھی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا احتکر الا خاطئ, کوئی خطا کار ہی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو حرام کھاتے ہیں, ان کا کاروبار بھی حرام ہے. نمبر 15 ذخیرہ اندوزی یہ ہوتی ہے, حکر اسے بولتے ہیں کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے, عام طور پہ پٹرول میں ہوتا ہے, زیادہ تر کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے, گند میں ہوا, چینی میں ہوا. جب جیسے کسی چیز کا بھاؤ بڑھنے والا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے, تو اسے گودام میں ذخیرہ کر دیتے ہیں, جمع کر دیتے, ذخیرہ جمع کرنا. اور جب دیکھتے ہیں ابھی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے, قیمت اور بڑھ گئی ہے, تو پھر اسے بیچنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ چینی کی قیمت 40 روپے کی ہے, مثال کے طور پہ. اب پتہ چلا اس کاروباری شخص کو, تاجر کو, کہ خبریں اڑ جاتی ہیں نا کہ چینی کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس سے قیمت بڑھنے والی ہے. تو اس نے کیا کہ چینی زیادہ خرید لی اور گودام بھر دیا اور دکان میں نہیں ہے, 9% چینی نہیں ہے, بیچ نہیں رہا. اس کے پاس ہے گودام میں, اس نے چھپائی ہوئی, بیچ ہی نہیں رہا. وہ اس انتظار میں ہے کہ قیمت بڑھے, اور قیمتیں ایک وقت آئے کہ 40 والی 60 کو کراس کر گئی, 100 کو کراس کر گئی. اب جس نے 40 کا بیچنا تھا اس نے 100 کی بیچی, کتنا پروفٹ ہے, لیکن یہ حرام پروفٹ ہے. تو ذخیرہ تو نہیں ہے نا, وہ تو سٹور ہے. سٹور کرنا اس کا حق ہے, یعنی کہ اس نے جو بھی آج ہی بیچ دے. ذخیرہ اندوزی حق اور چیز ہوتی ہے, ذخیرہ اندوزی معروف ہوتی ہے, اس کی یہ صورت ہے. ورنہ ایک شخص ہے, یہ تو محال ہے کہ آج خریدے آج ہی دے دے, تو پھر گوداموں کا کیا کام ہے. بس وہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ نشانی ہے کہ دکان میں جائیں گے نہیں ہے اور گودام بھرے ہوئے ہیں. احتکاری ہے یہ, دیکھیں احتکار ہر ضرورت مند چیز کے لیے, جو چیز ضرورت کے لیے, جو چیز ضرورت کے لیے. نمبر 15 خریداری کے لیے قافلوں کو راستے میں ملنا منع ہے. عجیب سی صورت ہے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ گاؤں سے لوگ آتے ہیں چیز بیچنے کے لیے, شہر کی طرف آتے ہیں, شہر میں دلال کھڑے ہوتے ہیں بڑے, کیا بولتے ہیں انہیں, چالاک, بڑے قسم کے چالاک, میں دوسرا زبان نہیں کہنا چاہتا, چالاک ہی ہوتے, شاطر, چلے شاطر, ٹھیک ہے. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پتہ یار یہ جو آیا ہے اس کی بکری, یہ جو بکرا اس کے ہاتھ میں, یہ 500 ریال کا ہے. یار یہ کیا لے کے آئے, 200 میں کوئی نہیں خرید, 250 میں خریدتا ہوں تم سے. تو 500 چیز 250 میں خرید لیتا ہے, وہ خود جا کے 500 کی بیچتا ہے. اب وہ بےچارا جو گاؤں سے, اسے پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ ہوتی کیا ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا بھاؤ ہوتا ہے, اسے ڈرا رہا ہے تم جاؤ گے تمہیں لوٹ لیں گے. خود لٹیرا ہے, وہ لٹیرا اسے ڈرا رہا ہے, ارے کہاں سے آئے ہو تم, اللہ کے بندے ادھر آ جانا, ادھر عجیب سے لوگ ہیں, تمہیں پکڑ لیں گے, تمہیں گھیر لیں گے. تمہارا بکرا جو ہے یہ 200 کی قیمت ہے اس کی, میں مارکیٹ کا ریٹ جانتا ہوں, میں تمہیں 250 دیتا ہوں. اگر وہ سیدھا بندہ پوچھے اللہ کے بندے تم 50 کیوں زیادہ دے رہے, میرے چاچے کا پتر ہے تو 50 زیادہ کیوں دے رہے مجھے, تو پتہ ہے کہ اس دال میں کالا ہے کچھ گڑبڑ. بعض میں پکڑ لیتے, جب یوں کہتے پکڑ لیتے, کہتے ادھر آئے تو مجھے 50 کیوں زیادہ دے رہے ہو بھائی, پتہ لگ جاتا تو جھوٹے تم بھی ہو. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تلقوا الرکبان ولا يحاضر العباد, قافلوں سے شہر سے باہر جا کر مت ملو, اور کوئی شہری کسی صحرائی آدمی کے لیے سودا نہ کرے. یہ احکام الحاکم کی شریعت ہے. اس حدیث کے راوی جو ہیں سید عبداللہ بن عباس ہے. تو کسی نے سوال کیا سید عبداللہ بن عباس سے کہ شہری دیہی یعنی دیہاتی آدمی کے لیے سودا نہ کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا دلال یا ایجنٹ نہ بنے, اس کو چھوڑ دو, بھی اس کو اپنا کام کرتا رہے. تم اس کو دلال بنو گے, اس کو گھاٹے کا سودا کرواؤ گے, جائز ہے اگر اور صورت ہے. اچھا یہ روایت جو ہے متفق علیہ روایت ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. اگر ایک دیہاتی شخص ہے گاؤں سے آیا ہے اور وہ کسی شخص کو خود بلاتا ہے یا میری مدد کرو مجھے پتہ نہیں کہ مارکیٹ کہاں ہے, یا میرا ساتھ دو کہ کتنے کا بکے گا, یا کوئی ایسا شخص جو کاروبار جو اس چیز کے کاروبار بہتر طریقے سے جانتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ اس خیر کام میں کوئی شخص آگے بھی نہ جائے, کوئی دیہاتی دیہات سے بےچارہ یا کوئی انارے شخص کوئی چیز بیچنی نہ ہے تو ہم کہیں نہیں جی حرام ہے تو ہم ساتھ نہ دیں, حرام اس کے لیے جو دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو اتنا کافی ہے, باقی اگر سوال جواب ہے کوئی اور صورتیں آگے تو انشاءاللہ جواب دیں گے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.